della piazza
Shabbat.
منزل الشهداء الكربلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. وصاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والهيب الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية والعصار الباقرية والمعصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بأمر الله. محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تمام تعريفين اس خالق کائنات کے لیے جو انسان کا حل کرنے والا ہے اور جو خالق اور مالک تو ہے ہی لیکن جو مومنوں کا ولی ہے اور انہیں ظلمت اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف ہدایت کی طرف لانے والا ہے. خداوند عالم نے جب انسانوں کی ہدایت کا ذمہ اٹھایا اور کیا کہہ کر اٹھایا, انا علینا الہدا, ہدایت ہمارے ذمہ ہے, ہدایت ہماری طرف سے ہوگی. اللہ نے جب اس ذمہ کو اٹھایا تو پھر اپنے بندوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے اس نے ہر ذریعہ ہر وسیلہ اختیار کیا ہے, قانون کے ذریعے, نظام کے ذریعے اور سب سے بڑھ کر معصوم رہبروں اور ہادیوں کے ذریعے اس نے ہدایت بندوں تک پہنچائی ہے. جب ہم اللہ کی طرف سے استعمال کیے گئے ہدایت کے ان وسیلوں پر توجہ کرتے ہیں اور خصوصاً جو اللہ کی طرف سے ہادیان برحق آئے دنیا میں ہدایت کے لیے, جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو دیکھیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہادیان برحق کا ذکر ہو اور اس ہستی کا, اس ہادی اور رہبر کا ذکر نہ ہو کہ جس کے لیے ساق عرش پر لکھا ہے ان الحسینہ مصباح الہدایت وسفینۃ النجات, بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں. حسین ہدایت کے چراغ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ جب بنی امیہ کے تسلط کی وجہ سے ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا, ظلمت کی تاریکی اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اس تاریکی میں دین اسلام, اصل دین کہیں کھو جائے گا, ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا. ایسے میں حسین ابن علی نے اپنے خون سے, اپنی ہدایت کے ذریعے اپنے خون کا چراغ جلا کر اس ظلمت کی تاریکی کو اس طرح برطرف کیا ہے جیسے چراغ کی روشنی اندھیرے کو دور کر دیتی ہے, اندھیرے کو برطرف کر دیتی ہے. حسین کشتی نجات ہے, سفینہ نجات ہے بلا شبہ, اس لیے کہ جو دامن حسین ابن علی سے وابستہ ہو گیا, جس نے حسین کے نقش قدم پر قدم رکھ دیا, جس نے حسین کی پیروی کی, جس نے حسین کے مقصد کو زندہ کیا. مقصد کیا ہے حسین کا؟ اسلام کی بقا، اسلام کو زندگی عطا کرنا. تو جو حسین کے مقصد کو زندہ کرتا ہے نا، وہ گویا دین اسلام کو زندہ کر رہا ہے. اور کس طرح دین اسلام کو تم زندہ کر سکتے ہو؟ جو بھی اسلام کے دستور پر خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب اور دعوت دیتا ہے، وہ گویا اسلام کو زندگی عطا کر رہا ہے، وہ گویا حسین کے مقصد کو زندگی عطا کر رہا ہے. اور جو حسین کے مقصد میں کو زندگی عطا کرے، دین کو زندگی عطا کرنے کے لیے کردار ادا کرے، اس کے لیے یقیناً نجات ہی نجات ہے. تو حسین ہدایت کے چراغ بھی ہیں، کشتی نجات بھی ہیں. اور جو دامن حسین سے وابستہ ہونے والا ہے، اس کشتی نجات میں سوار ہونے والا ہے، وہ جب فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو بے اختیار حسین کو یاد کر کے، حسین کی مصیبت کو یاد کر کے گریا کرتا ہے. وہ پھر اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتا ہے، حسین کے اپنے اس عظیم رہبر کی مصیبتوں کو، اس کی قربانیوں کو، اس کی سختیوں کو یاد کر کے گریا کرتا ہے. اس فرش پر آنے والی حسین کی ماں کو پرسا دیتا ہے. اور عزاداروں، پھر محرم آ گیا، پھر ہمارے عزاخانے سج گئے، پھر ہم نے فرش عزا بچھائی، اہتمام کیا کہ سیدہ ہمارے اس فرش عزا پر تشریف لائیں تاکہ ہم انہیں حسین ابن علی کا، اپنے اس عظیم رہبر اور حاجی کا پرسہ دے سکیں. اس سانحے کو پھر سے یاد کرنے کا، اس کی تاریخ پھر سے دہرانے کا وقت آ گیا کہ وہ سانحہ کربلا جس کی خبر، جس کی اطلاع تمام انبیاء کو پہلے ہی سے کر دی گئی تھی. نبوت اور آدمیت کا آغاز کب ہوا؟ آدم علیہ السلام سے. اور آدم علیہ السلام کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی جو آیہ مبارکہ ہے فتل قادم میں رب کلمات، کہ آدم علیہ السلام کچھ کلمات سکھائے گئے. اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ جب آدم سے طرح اولا سرزد ہوا تو جبریل علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی کہ اس دعا سے تم اللہ سے استغفار طلب کرو. مشہور دعا ہے نا، یا حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علیم، یا فاطر سماوات بحق فاطمہ، یا محسن و بحق، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الحسن بحق الحسین. تو اب یہ جو دعا آدم علیہ السلام نے جب جبریل کے کہنے پر دہرائی ہے، جیسے ہی حسین کا نام آدم کے لبوں سے نکلا، آدم کا دل بھر آیا، بے اختیار آنکھوں سے اشک بہنے لگے. تو ایک مرتبہ کہا کہ اے بھائی جبریل، یہ پانچویں ہستی ایسی کون سی ہے کہ جس کا نام لبوں پر آتے ہی میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے اشک بہنے لگے؟ تو کیوں اس کے نام لے کر میری آنکھوں سے اشک بہنے لگے اتنی بےتابی کے ساتھ؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ آدم، یہ تمہارا وہ بیٹا ہے جس پر اتنے مصائب پڑیں گے کہ دنیا کی ہر مصیبت اس کے سامنے حقیر اور معمولی نظر آئے گی. یقتلو اوتشا اوریانا وحیدا فریدا لیسا لہو ناسم ولا معین. یہ تمہارا بیٹا ایسی غربت کے عالم میں بے کسی کے ساتھ شہید کیا جائے گا کہ اس کا کوئی یاور و مددگار نہیں ہوگا. تم دیکھتے ہو گے آدم، یہ پکار پکار کر کہتا ہوگا واتشہ ون قلتا ناصرہ، کوئی اس کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا، بلکہ اس کے سر کو تلواروں کی بار پر رکھ دیا جائے گا، اس کو پسے گردن سے ذبح کیا جائے گا، اس کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شہروں میں تشہیر کیا جائے گا، اس کے لاشے کو کچل دیا جائے گا. اور جب اس کے اور اس کے انصاروں کے سروں کو تشہیر کیا جا رہا ہوگا، فقط سر نہیں ہوں گے، اس کے خاندان کی عورتیں اور بچے بھی ساتھ میں ہوں گے. اور یہ پہلے ہی روز سے یہ علم خدا میں مقدر ہو چکا ہے. بس یہ جو مختصر سی داستان کربلا کی سنائی جبریل نے آدم علیہ السلام کو، آدم نے ایک مرتبہ دل خراش چیخ ماری اور بلند آواز سے گریا کیا. کربلا کی اس داستان کو سن کر جبریل اور آدم نے مل کر حسین کا ماتم کیا ہے. یہ حسین کا ماتم، یہ حسین پر گریا کرنا، یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ ملائکہ کا دستور ہے. اور اللہ نے، کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا کہ ہمارے دلوں میں حسین کی ایسی محبت پیدا کی کہ ہم اس فرش پر آ کر جب حسین کا نام سنتے ہیں، حسین کا ذکر سنتے ہیں، حسین کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہم گریا کرتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں. ہمیں انبیاء کی سنت اور ملائکہ کے دستور کو اختیار کرنے کا شرف اللہ نے عطا کیا ہے. وہ حسین جو مدینے سے چلا ہے، کربلا پہنچا تو انجانے میں بھٹک کر کربلا نہیں آیا، جو جان رہا تھا کہ مجھے کیسی غربت اور بے کسی کے عالم میں شہید کیا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن اسلام کی بقا اور اسلام کو زندگی عطا کرنے کے لیے جس نے آوارہ وطنی کو قبول کیا، جس نے غریب الوطنی میں شہید ہونے کو قبول کیا اور اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا. اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ حسین نے اسلام کو زندہ کیا قیامت تک کے لیے، تو دیکھیے 61 ہجری میں حسین نے اپنی اور اپنے جانساروں کی جان دے کر دین اسلام کو زندہ کیا، اور اس کے بعد حسین کے نام پر قائم ہونے والی یہ مجالس یہ دین اسلام کو زندگی عطا کر رہی ہیں. اس لیے کہ جب ہم ان مجالس کو قائم کرتے ہیں، یہاں ہم صرف حسین کے مسائل تو بیان نہیں کرتے، صرف حسین پر گریہ نہیں کرتے، گو کہ اصل مقصد یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حسین کے مقصد کو بھی فراموش نہیں ہونے دیتے. ہم اسلام کی تعلیمات کو کسی صورت پسے پشت نہیں ڈالتے ہیں. ان مجالس کے ذریعے ہم دین کے اہم ترین معارف کو، اسلامی دستورات کو، اسلامی احکامات کو، اسلام کے اہم ترین اصولوں کو بیان کرتے ہیں. یہ مجلسیں ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک ایسی درسگاہ جہاں سے ہمیں دین کا علم حاصل ہوتا ہے، جہاں سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے ہم دین کے اہم ترین اصولوں کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ احسان حسین ابن علی کا پر کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات.
ہماری مجالس کا طریقہ اور دستور یہی ہے کہ حسین کی مصیبتوں کو اور حسین کی سختیوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم اسلامی اصولوں کو بیان کرتے ہیں، دین کے حوالے سے دین کے کچھ معارف کو ہم ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اور یقیناً اس عشرہ محرم میں بھی ہم جب گفتگو کریں گے تو ہماری گفتگو جو ہے وہ دین اسلام کے ایک اہم ترین اصول پر ہونے والی ہے، ایک اہم ترین بنیادی ستون جس کو کہنا چاہیے کہ ہم گفتگو کریں گے اس عشرہ محرم میں ولایت کے عنوان سے. فلسفہ ولایت ہمارا عنوان ہے. ولایت دین کا وہ اہم ترین اصول ہے جس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت، اور ان میں سب سے زیادہ تاکید ولایت کے لیے ہے. پانچ بنیادی ستون کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت. تاکید سب سے زیادہ کس کے لیے؟ ولایت کے لیے. گو کہ ان میں سے ہر ستون اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے. نماز کیا ہے؟ بندے کا براہ راست اپنے رب سے رابطے کا واحد ذریعہ نماز ہے، اس کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. روزہ نفس کی پاکیزگی اور روحانی ترقی کے لیے، روحانی رشد و نشونما کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تمہارے نفس کی پاکیزگی بھی بلندیوں کا سفر کرنے کے لیے اہم ترین ہے، ضروری ہے. اور نفس کی پاکیزگی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تمہیں روزے کے ذریعے. زکات تمہارے مال کی طہارت کے لیے اہم ترین اصول ہے، یعنی زکات کا اصول وہ اہم ترین اصول ہے کہ جسے اگر صحیح معنوں میں اسلامی معاشروں میں رائج کر دیا جائے تو دولت کی منصفانہ تقسیم ہو اور ملک اور ملت ترقی کی طرف گامزن ہو جائے. تو یہ زکات کا اصول وہ ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر اقتصادی توازن پیدا ہوتا ہے. حج بہت بڑی عبادت ہے، عالمگیر کانفرنس ہے مسلمانوں کی، سب سے بڑی عالمگیر کانفرنس حج ہے. اب یہ چاروں ستون اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جو پانچواں ستون ہے، جو ہمارا موضوع ہے ولایت، یہ وہ اہم ترین ستون ہے جس کے سائے میں باقی سارے اسلام کے احکامات اور اصول پروان چڑھتے ہیں. ساری اسلامی عبادتوں کو، سارے اسلامی احکامات کو جو جوہر ملتی ہے، ڈائمنشن ملتی ہے، وہ ولایت سے ملتی ہے. یہ ولایت تمہاری عبادتوں کو صحیح سن کی طرف لے کر جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر ایک ولی امر کا وجود لازم ہے. ایک لہجے کے لیے ولی امر نہ ہو کائنات میں، کائنات قائم نہیں رہ سکتی. زمین اپنے مدار کو چھوڑ دے اگر زمین پر ولی امر کا وجود نہ ہو. تو یہ زندگی کی بقا کے لیے اور دین کی بقا کے لیے ولی امر، ولایت لازم ہے. اس کے بغیر نہ دین قائم رہ سکتا ہے، نہ انسانیت اور کائنات قائم رہ سکتی ہے. دیکھیے، ولایت ایک ایسا موجے مارتا ہوا سمندر ہے جس میں ہر انسان اپنی طاقت، اپنی قابلیت اور اپنی ہمت اور حوصلے کے حساب سے فیض حاصل کرتا ہے. جس میں جتنی لیاقت ہے، جتنی قابلیت ہے، وہ ولایت کے سمندر سے اتنا ہی فیض پا کر معرفت کی بلندیوں تک پہنچتا ہے، عرفان کی اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچتا ہے. اور جو قرآن کی آیت ہے نا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، اس کی چابی یہ ولایت ہی ہے، اس کی کلید یہ ولایت ہے. تو ہم اپنے موضوع میں جو فلسفہ ولایت ہمارا موضوع ہے، ہم اس کے تحت ولایت کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم یقیناً واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس حوالے سے جو ہم نے سرنامہ کلام چنا ہے وہ سورہ مائدہ کی وہ 55ویں آیت ہے کہ جو شاید ہی کسی شخص نے جو ولایت علی کا اقرار کرنے والا ہے، شاید ہی اس نے یہ آیت نہ سنی ہو. سورہ مائدہ کی 55ویں آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. نیب ولایت کے لیے اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرنے والے ہیں. اچھا، اب تمہیدی گفتگو میں ہم پہلے بیان کرتے چلے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے. شان نزول کچھ اتنا سے بیان ہوا کہ عباس ابن عبداللہ سے منقول ہے کہ میں ایک روز چاہے زمزم کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کو پیغمبر کے ارشادات سنا رہا تھا. ایک شخص قریب آیا، اس کے سر پر امامہ تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا. جب بھی میں رسول کی کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو وہ فوراً قال رسول اللہ کہہ کر دوسری حدیث پیش کر دیتا تھا. جب متواتر اس نے کئی احادیث روانی کے ساتھ اس طرح بیان کی میرے سامنے، تو میں نے کہا تمہیں قسم ہے کہ تم اپنا تعارف تو کراؤ، تم ہو کون؟ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا کہ جو مجھے نہیں پہچانتا جان لے میں ابو ذر غفاری ہوں، اور میں نے اپنے ان دو کانوں سے پیغمبر سے یہ سنا، اگر میں جھوٹ کہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں. اور دیکھیے، ابو ذر غفاری وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ زیر آسمان ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان دنیا نے کوئی نہیں دیکھا، آسمان نیچے اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اگر میں جھوٹ کہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں. پیغمبر نے فرمایا علی نیک اور پاک لوگوں کے قائد اور رہبر ہیں، کفار کے قاتل ہیں. جو علی کی مدد اور نصرت کرے گا اللہ اس کی مدد اور نصرت کرے گا، جو علی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا اللہ بھی اس کی مدد اور نصرت سے ہاتھ کھینچ لے گا. اور پھر ابو ذر غفاری نے مزید بیان کیا کہ میں ایک روز مسجد میں پیغمبر کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، مسجد میں ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، صدا بلند کی، مسجد میں کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، تمام نمازی اپنی نماز مشغول ہے، کسی نے اس کا سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. کئی بار سائل نے سوال دہرایا، جب جواب نہ ملا ایک بار اللہ کی بارگاہ میں پکار کر کہتا ہے کہ بار الہ گواہ رہنا، تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں، تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس پلٹ رہا ہوں. بس جیسے ہی اس کی فریاد پہنچی ہے اوپر، ویسے ہی رکوع کی حالت میں علی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو اشارہ کیا اور اس نے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی. یہ واقعہ ہو گیا، پیغمبر نے نماز مکمل کر لی. نماز مکمل کرنے کے بعد پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے رب، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ پالنے والے میری روح کو وسعت دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ لوگ میری گفتگو کو سمجھ سکیں، میرے بھائی ہارون کو میرا وصی اور وزیر بنا دے اور اسے میرے کاموں میں میرا شریک کر دے. اے اللہ، میں محمد تیرا رسول، تیرا برگزیدہ ہوں، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط اور قوی بنا دے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ابھی رسول کی یہ دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ پڑھیے. رسول نے کہا کیا پڑھوں؟ کہا پڑھیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ والذین زکاۃ وهم راکعون، کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات ادا کرنے والے ہیں. تو اب یہ جو شان نزول ہم نے اس آیت کا بیان کیا، یہ تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ، تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ، تمام کتب کے اندر یہی شان نزول ہے جو واضح کر رہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. بعض علماء نے جو رکوع میں زکات دینے والا جو روایت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بعد میں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. لیکن یہ سب نے مانا ہے, یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت علی نبی طالب کی شان میں نازل ہوئی. اور یہ جو روایت ہم نے بیان کی رکوع کی حالت میں انگوٹھی دینے والی روایت, یہ روایت ہمیں تاریخ میں عبداللہ ابن عباس سے, جابر بن عبداللہ سے, عبداللہ ابن سلام سے, انس بن مالک سے, ابو ذر غفاری سے اور سلمہ بن کہیل سے, اور اسی طرح سے دو چار نام اور ہیں, ان کے ذریعے یہ روایت ان سے منسوب کی جاتی ہے اور بہت ساری کتب میں ان کے ذریعے یہ روایت موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں یہ روایت خود مولا کائنات سے بھی منقول ہے. اچھا, اب روایت بھی بہت صراحت کے ساتھ تاریخ میں نظر آ رہی ہے کہ صرف علی کی ذات وہ ہے جس نے حالت کے رکوع میں زکات دی ہے یا انگوٹھی دی ہے, اور شان رسول کو بھی سب نے تسلیم کیا کہ علی کے لیے یہ آیۃ مبارکہ نازل ہوئی. لیکن تعصب ایسا ہے کہ نہ علماء کی گواہیوں کو قبول کرتے ہیں دنوں کے اندر ولایت کے حقیقی مفہوم کو راسخ کرتے ہیں, نہ مسلسل بیان ہونے والی روایتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں, تعصب ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا. اچھا, اب یہ جو واقعہ تھا, روایت تھی انگوٹھی دینے والی رکوع کی حالت میں زکات دینے والی, دیکھیے یہ اتنا واضح اور آشکار تھا, انکار تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا, اتنا واضح اور آشکار واقعہ تھا کہ حسان بن ثابت جو پیغمبر کے زمانے کے ایک مشہور شاعر ہیں, انہوں نے جب علی کی شان پر قصیدہ کہا تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بہترین رکوع کرنے والے, آپ پر میری جان فدا ہو, آپ رکوع میں بہترین زکات ادا کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس کے سلے میں آپ پر بہترین ولایت کو نازل کیا, اسے قرآن میں ثبت کر دیا. تو اب انکار تو ہو نہیں سکتا. بہت چند ایک بہت انتہائی متاثر ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس واقعے اور اس روایت کا بھی انکار کیا ہے اور اس آیت کے علی کی شان میں نازل ہونے کا بھی انکار کیا ہے, ورنہ اکثریت نے قبول کیا. اچھا, اب قبول تو کر لیا, قبول کیے بغیر چارہ نہیں کہ علی کی شان میں نازل ہوئی آیت, علی نے حاضر رکوع میں زکات دی, انگوٹھی لی, لیکن قبول کرنے کے ساتھ ساتھ جو دلوں کا بغض تھا, جو دلوں کا تعصب تھا, وہ کس طرح سامنے آیا؟ اعتراضات کی صورت میں, سوالات کی صورت میں, شکوک و شبہات کی صورت میں. سب سے اہم اعتراض جو ہوتا ہے وہ تو یہی لفظ ولی کے مفہوم پر کہ ہاں علی کی ولایت کا اعلان تو ہوا کہ اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور حالت رکوع میں چونکہ علی نے زکات دی تو علی ولی ہے, لیکن یہاں ولی سے مراد محبت اور دوستی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہاں ولایت جو ہے, جس ولایت کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہ محبت اور دوستی کا مفہوم ہے, حاکمیت یا سرپرستی کا, تصرف کا مفہوم نہیں ہے. ایک تو یہ اعتراض, یہ سوال. دوسری چیز یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں الذین جمع کا صیغہ ہے. اب جب جمع کا صیغہ ہے کہ تمہارے ولی وہ مومنین ہیں جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں, تو اب جمع کا صیغہ اور ایک فرد واحد پر کس طرح پھر اس آیت کو منطبق کیا جا سکتا ہے کہ جہاں جمع کی بات آ رہی ہے, صاحبان ایمان کی بات آ رہی ہے, تو کیسے ہم مان لیں کہ صاحبان ایمان کا ذکر ہے اور مراد صرف ایک شخص علی بن ابی طالب؟ تو دیکھیے عربی ادبیات میں بارہا کئی مقامات پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, لیکن جب آیت سے مراد لیا گیا تو ایک شخص نظر آیا. آئے مباہلہ میں دیکھیے, نسانہ جمع کا صیغہ ہے, نسانہ سے مراد صرف ایک ہستی ہے, سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. انفسانہ جمع کا صیغہ ہے, اپنے نفسوں کو لاؤ, صرف ایک شخص سے مراد ہے, علی بن ابی طالب نفس کی صورت میں. اسی طرح سے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا گیا سورہ احزاب کے اندر, وہاں پر بھی ایک آیت ہے الذین قال لهم الناس ان الناس. اب یہاں بھی الذین جمع کا صیغہ ہے, لیکن اس سے مراد جب شان نزول دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد صرف ایک شخص ہے, نعیم بن مسعود. اسی طرح سے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں جمع کا صیغہ, لیکن شان نزول دیکھا تو وہ آیت ایک شخص کے بارے میں تھی, عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے تھی, اس وہ مراد تھا. تو اب دیکھیے قرآن میں ہمیں کئی مقامات ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر جمع کا صیغہ تو استعمال ہو رہا ہے, لیکن آیت سے مراد صرف کوئی ایک شخص ہے. تو اب جہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ جمع کا صیغہ ضرور ہے, لیکن مراد صرف ایک علی بن ابی طالب کی ذات ہے. پھر دوسری چیز یہ, دوسرا اعتراض یہ کہ علی کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ علی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے, بہت اور مہویت کے عالم میں, یعنی مہویت کا خوشی و خضو کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر علی کے زخمی پاؤں سے تیر نکال لیا جائے تو علی کو خبر نہیں ہوتی تھی, دنیا سے بالکل بے نیاز ہو کر علی عبادت کیا کرتے تھے. تو جب مہویت کا یہ عالم ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ علی نے مسجد میں بلند ہونے والی سائل کی پکار سن لی؟ اس کا مطلب ہے کہ علی نماز کی طرف متوجہ نہیں تھے. اعتراض ہے نا کہ علی جب مہویت کے عالم میں نماز ادا کرتے تھے, دنیا سے بے نیاز ہو جاتے تھے, تو پھر علی نے سائل کی صدا سنی کیسے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ سائل کی طرف توجہ کرنا اپنی طرف توجہ کرنا نہیں ہے, سائل کی طرف توجہ کرنا عین خدا کی طرف توجہ ہے. اس لیے کہ ہم بہت سی روایتیں ہمارے آئمہ سے منسوب ہے کہ جب کوئی سائل صدا دیتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے, تو وہ جو ہاتھ پھیلتا ہے تمہارے آگے اسے مت سمجھو کہ کسی سائل کا ہاتھ ہے, وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. آئمہ متحرین کی کہا جاتا ہے نا کہ جب صدقہ خیرات دیتے تھے دائیں ہاتھ سے چوم کر دیا کرتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی تو کہا اس لیے کہ اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو مت دیکھو کہ یہ کسی سائل کا ہاتھ ہے, یہ صدقہ خیرات جو ہم دیتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو جو سائل کی پکار ہے اس کی طرف متوجہ ہونا سائل کی طرف توجہ نہیں ہے, عین خدا کی طرف توجہ ہے. مخلوق خدا سے بیگانگی اور غفلت اللہ سے غفلت اور بیگانگی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیے علی نے جب سائل کی پکار سنی ہے, توجہ سنی ہے, تو یہ تو علی نماز کے عالم میں جب مہدی کے عالم میں ہوتے تھے تو خود سے غافل ہوتے تھے نا, اللہ سے غافل تو نہیں ہوتے تھے. تو سائل کی پکار کیا ہے؟ وہ اللہ کی پکار ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو یہ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رکوع کی حالت میں زکات دینا عبادت کے اندر عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ جب جو ہم نے روایت بیان کی, اگر ہم پلٹ کر اس پر پھر غور کریں, روایت کیا تھی؟ سائل آیا مسجد میں, اس نے صلاح دی, کئی بار اس نے سوال کیا, جواب ملا نہیں ملا. مسجد میں علی اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے نا, لیکن علی نے بھی اس کو جواب نہیں دیا. جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہے کہ دیکھ بار الہ گواہ رہنا تیری بارگاہ سے, تیرے گھر سے خالی ہاتھ پلٹ رہا ہوں, اب جب اس کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے سے موجود جو اللہ کا ولی تھا اس نے وہاں سائل کی پکار سنی اور پھر مسجد میں ہاتھ کو آگے بڑھا دیا. اگر مسجد میں سنی ہوتی اس کی پکار تو جب اس نے سوال کیا تھا اسی وقت ہاتھ آگے بڑھا دیتے؟ نہیں, وہ تو واپس پلٹ رہا تھا نا اللہ سے فریاد کرتا ہوا. تو علی جو عبادت کرتے تھے نا, یہی کیفیت تھی نا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی کی روح قبضِ اسفل سے پرواز کرتی, مہویت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جہاں پر گویا جسم ہے اور روح قبضِ اسفل سے پرواز کر چکی ہے. تو یہی کیفیت تھی, علی کا جسم مسجد میں موجود تھا, روح اللہ کی بارگاہ میں موجود تھی. جب اللہ کی بارگاہ میں سائل کی پکار پہنچی, وہاں روح نے علی کی روح نے پکار کو سنا اور پھر مسجد میں پلٹ کر اس کا جواب دیا اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھ کر اشارہ کیا اسے کہ انگوٹھی اتار لے. اچھا ابھی جو علی نے اشارہ کیا نا, اس پر بھی اعتراض ہے. ایک متعصب عالم کو کہ ان کو عالم نہیں کہنا چاہیے, علم کی توہین ہے, جو در علم کو نہ پہچانے اس کے پاس کیا علم ہوگا. تو اب انہوں ان تعصب کا یہ عالم کہ انہوں نے جو علی نے اشارہ کر کے سائل کو اشارہ کیا کہ انگوٹھی اتار لے, اس اشارے پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اشارہ جو ہے یہ فعل کثیر ہو گیا, فعل کثیر کے بعد نماز درست نہیں رہتی, یعنی یہ نماز میں ایک اضافی عمل کر دیا علی نے, ایک فعل کثیر ہو گیا اور فعل کثیر کے بعد نماز درست نہیں رہتی. اللہ اکبر, جن کا اپنا قبلہ درست نہیں ہے, جن کے اجداد کے دین اور ایمان کا پتہ نہیں, وہ کل ایمان کی نماز اور عبادت پر تبصرے کر رہے ہیں کہ علی کی نماز درست نہیں کہ اس میں فعل کثیر کیا علی نے, اشارہ کیا. اور ان کا اپنا یہ عالم ہے کہ ان کے نماز کے حوالے سے جو فتوے ہیں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کے ہاں نماز میں حشرات الارض, سانپ آ جائے, بچھو آ جائے, کوئی بھی ایسا دیکھنے والا کیڑا آ جائے, نماز میں آپ اسے مارے کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز پر نماز جائز ہے, درست ہے آپ کی نماز. آپ نے بچے کو روتے ہوئے بچے کو بہلانے کے لیے اٹھا لیا, نماز آپ کی درست ہے, یہ ان کے ہاں یہ نماز درست چل رہی ہے. بچہ رو رہا ہے اس کو آپ نے گود میں اٹھا لیا, وہ درست ہے. بچہ گود میں ہے اس کو نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے بٹھا دیا, یہ درست ہے, آپ کی نماز سے کوئی ایسا نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ ماں شیر خوار بچے کو اگر نماز میں دودھ پلا دے تب بھی نماز درست ہے, تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا, وہ فعل کثیر نہیں ہے. کا بغض، یہ دلوں کی کجی نہیں ہے تو کیا ہے، تنگی نہیں ہے تو کیا ہے، اتنا بغض، اتنی کدورت، اتنا تعصب کہ ساری عقل، ساری دانش مندی، سارا ان طوفان تعصب میں پھنس کر ختم ہو جاتا ہے کہ اے بندہ خدا، اتنے بڑے بڑے عمل انجام دے دو، تمہاری نماز درست ہے، ایک اشارہ کر کے ساحل کو بلا لو تو تمہاری نماز خراب ہو گئی، تمہاری نماز میں فعل کثیر ہو گیا۔ تو یہ چھوٹے موٹے اعتراضات جو اس حوالے سے کیے جاتے ہیں، جو ہم پہلا اعتراض ہم نے بیان کیا، جو پہلا سوال تھا اس حوالے سے ولی کے مفہوم پر، کہ اس آیت میں جو ولایت کا ذکر ہو رہا ہے یہ دوستی اور محبت کے معنوں میں، یہ تو عام اعتراض ہوتا ہے نا، جب بھی ولی کی بات آتی ہے تو ہاں علی کو ولی مانتے ہیں، لیکن ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو حاکم بنایا، ان کو سرپرست بنایا، متصرف بنایا، نہیں، مطلب اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، علی سے بھی محبت کر لو۔ تو دیکھیے اس آیت میں خصوصیت جو ہمارا سرنامہ کلام ہے، اس میں ولایت کا لفظ محبت اور دوستی کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، گو کہ قرآن میں ولایت کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، محبت کے معنوں میں بھی، دوستی کے معنوں میں بھی، غلامی کے معنوں میں بھی، حاکمیت کی اور سرپرستی کے معنوں میں بھی، لیکن اس آیت میں صرف حاکمیت مراد ہے، صرف سرپرستی مراد ہے، کہ جیسا حاکم تمہارا اللہ ہے ویسا رسول ہے، ویسا ہی علی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے انما والیکم، یہ جو کم کا لفظ لگایا نا، اس کم کے لفظ کے ذریعے قرآن پہلے تمام صاحبان ایمان کو مخاطب کر رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تمام مومنوں کو ایک اکائی فرض کر کے مخاطب کیا گیا، اور اس کے بعد اس میں سے ایک گروہ کو منتخب کر لیا، الگ کر دیا، کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے ولی وہ مومن ہیں جن کی کیا صفت ہے، نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں، یعنی الگ کر دیا نا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ مومنوں کو ایک مومنوں ایک، جیسے قرآن واضح بھی کرتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو ان معنوں میں بھی ولی کا لفظ قرآن استعمال کیا ہے، سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے، بل مومنون بل مومنات بعضہم اولیاء بعض، بعض مومنین کے ولی ہیں، اس طرح سے بیان ہو رہا ہے۔ یہاں پر جب ایک مرتبہ مومنین کے گروہ کو مخاطب کر لیا گیا اور اس کے بعد ایک گروہ کو الگ کر دیا کہ اے مومنوں، تمہارے ولی وہ مومن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن اب الگ ہو گئے نا، سن لیے، کون سے مومن، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں، یہ جو الذین آمنو ہے نا کہ وہ مومنین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ الگ ہو گیا، اب اس کی اور تمہاری ولایت ایک جیسی نہیں ہے، تم آپس میں جو محبت اور تعاون اور مدد کرتے ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جن مومنین کو الذین آمنو کہہ کر الگ کیا گیا ہے، ان سے تمہاری ولایت مختلف ہو گئی، اب یہاں محبت والی نہیں ہے، محبت والی ہوتی تو کہتا کہ تم سب ایک دوسرے کے ولی ہو، نہیں، اے مومنو، یہ تمہارے ولی ہے، کیسے ولی، جیسا میں تمہارا ولی ہوں، جیسا تمہارا رسول تمہارا ولی ہے، کون سے صفات بیان کیا، نام تو نہیں لیا، صفات بیان کی، جو نماز قائم کرے، حالت رکوع میں زکات دے، پوری تاریخ اسلام گواہ ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے رکوع کی حالت میں زکات نہیں دی، یعنی تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا پھر ایک چیز یہ کہ اس آیت میں جو لفظ ولی استعمال ہوا ہے وہ مفرد استعمال ہوا ہے، مفرد مطلب لفظ ولی پوری آیت میں ایک ہی مرتبہ ہے نا، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور علی ہے، جب ہم بیان کر چکے کہ یہ صفات جو ہے صرف علی کے اندر ہے، تو وہ صفات ہم بیان نہیں کر رہے، اب علی ہے، اللہ، رسول اور علی، تینوں کے لیے ایک بار لفظ ولی استعمال ہوا، مفرد استعمال ہوا، یعنی تمہارا ولی اللہ، رسول اور علی، یہ تینوں تمہارے لیے ایک ولی ہے، جیسا ولی اللہ ہے ویسا ہی رسول ہے اور ویسا ہی علی ہے، فرق ہے تو صرف اتنا کہ اللہ کی ولایت ذاتی اور مستقل ہے، رسول کی اور علی کی ولایت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تفویض کی گئی ہے، اللہ کی متابعت میں ہے، اللہ کی ولایت اصل حقیقی ذاتی اور مستقل، لیکن جو اس نے رسول کو اور علی کو ولایت دی وہ اس نے تفویض کی، اس کی مطابق تو اس کی ولایت کا ایک پہلو ہے، اسی لیے امام جعفر صادق رسالہ ارشاد فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیا، ہے اس نے اپنی ولایت کو ہماری ولایت قرار دیا اور قرآن میں واضح طور پر کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کہ اس نے یہ جو آیۃ مبارکہ ہے اس کے ذریعے اپنی ولایت کو ہماری ولایت قرار دیا یعنی جیسی اس کی ولایت ہے ویسی ہی ہماری ولایت ہے. اچھا اب دیکھیے اگر میں خود سے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کروں کسی بھی طرح ذات میں یا صفات میں میں کسی کو اللہ کے ساتھ شامل کروں تو یہ ہے عین شرک. اللہ خود اپنے آپ اللہ خود کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لے کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لے اور آپ اس شراکت کو تسلیم کریں تو یہ شرک نہیں ہے یہ عین توحید ہے. اس لیے کہ آپ نے خود سے کچھ نہیں کیا اللہ نے کہا میں ولی ہوں رسول ولی ہے علی ولی ہے آپ نے اس حقیقت کو اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا کہ ہاں جیسا ولی اللہ ہے ویسا رسول ہے ویسا علی ہے تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا. آپ نے تو صرف اطاعت خدا بندی کی نا حکم خدا کی اطاعت میں آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی رسول کی ہے اور ویسی علی کی ہے. اچھا اب اللہ کی ولایت کیسی ہے دیکھیے ولایت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے ساتھ منسوب ہے نا کیونکہ وہ تو خالق ہے مالک ہے ہر اختیار اسی کا ہے ہر طاقت اسی کی ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو کچھ ہے وہی ہر طرف اسی کا جلوہ ہے تو وہ تو کل ہے نا اختیار میں ہر چیز میں کل وہ ہے تو ولایتیں ساری اللہ کی طرف منسوب ہیں. بنیادی طور پر قرآن دو قسم کی ولایتوں کی بات کرتا ہے ایک ہے تکوین میں ولایت. ولایت تکوینی کیا ہے کائنات کے امور میں تصرف کا حق رکھنا وجود اور ہستی کی دنیا کے نظام میں تصرف کا اختیار رکھنا یہ ولایت تکوینی ہے اور اللہ کے پاس ظاہر مالک و خالق ہے اس کے پاس ولایت تکوینی موجود ہے کہ جس کے پاس ولایت تکوینی ہوتی ہے نا وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ اس کا اختیار ہے جو ارادہ کرتا ہے اسے انجام پہنچاتا ہے. ولکن اللہ یفعل ما یرید اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے انجام دیتا ہے اسے کون روکنے والا ہے خالق وہی ہے مالک وہی ہے. آپ کا اپنا گھر ہے آپ گھر کے مالک ہیں اب آپ گھر میں سیاہ کریں سفید کریں کس کی مجال ہے آپ کو منع کر سکے جو چاہیں گے آپ کریں گے تو مالک تو اللہ ہے نا حقیقی مالک تو وہی ہے حقیقی مالک وہ ہے خالق وہ ہے تو اب اس کے پاس تو کل اختیار ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے جب جو جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے تو وہ ولایت تکوینی کا حامل ہے. اسی طرح سے مقام پر شاد ہو رہا ہے امت تخذ من دون ہی اولیاء فاللہ وہو الولی وہو یحیی الموتا ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہو ولی تو بس اللہ ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اب اللہ کے پاس ولایت تکوینی ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے سو کرے. اب اللہ کے پاس ولایت تکوینی اور دوسری ولایت کیا ہے ولایت تشریح. ولایت تشریح ہوتی ہے قانون سازی یا شریعت میں تصرف کا حق رکھنا انسانی معاشرے پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہے ان کا اختیار رکھنا ان امور پر مداخلت کا تصرف کا حق رکھنا یہ ہے ولایت تشریح. اب ولایت تشریح جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. ولایت تکوینی دیکھیے اللہ کے لیے ہر عام ہے ہر ایک کے لیے ہے نا جو اللہ کو مانے یا نہ مانے لیکن ولایت تشریح جو ہے وہ مخصوص ہے صاحبان ایمان سے کہ یہاں پر ہدایت کی بات ہے شریعت کی بات ہے قانون کی بات ہے تو اللہ کا قانون اللہ کی شریعت انہیں کے لیے اللہ کی ہدایت انہیں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ جو ہے ولایت تشریح کے حساب سے دیکھا جائے تو صرف مومنوں کا ولی ہے. تکوین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ ہر ایک کا ولی ہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن تشریح کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ صرف مومنوں کا ولی ہے. اور ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کہ اللہ ان کا ولی ہے جو اس پر ایمان لائے جو صاحبان ایمان ہے اور اللہ انہیں ظلمت سے نور کی طرف روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. پھر ایک مقام پر کہا کہ اللہ ولی المومنین اللہ مومنوں کا ولی ہے. تو اب دیکھیے اللہ کے پاس دونوں ولایتیں ہیں ولایت تکوینی بھی ہے کہ کائنات کے جتنے امور ہیں کائنات کے امور کیا ہے خلق کرنا زندگی دینا موت دینا رزق دینا علم دینا حکمت دینا جو کچھ کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے یہ تکوین میں ولایت ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا سب اس کے ہاتھ میں ہے سب اس کے اختیار میں ہے. تو اب اللہ ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے اللہ ولایت تشریح بھی رکھتا ہے. اور ہم نے اس آیت کے روح سے کیا بیان کیا انما ولیکم اللہ کے روح سے کہ جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی رسول کی ہے، ویسی علی کی ہے. اب ان دونوں ولایتوں میں سے ایک ولایت بھی اگر رسول یا علی کے لیے محال ہوتی، مناسب نہ ہوتی، تو اس آیت میں انما ولیکم اللہ میں لفظ ولی کی تکرار ہوتی. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی علی ہے. نہیں، ایک بار لفظ ولی استعمال ہوا. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کر رہا ہے. یعنی تینوں کی ولایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسی تخلیق اور حکمت اور رزق اور علم تقسیم کرنے کا اختیار تصرف اللہ کے پاس ہے، ویسا رسول کے پاس ہے، ویسا علی کے پاس ہے. جس طرح قانون اور شریعت کا اختیار، اس میں تصرف کا حق اللہ کے پاس ہے، ویسا رسول کے پاس ہے، ویسا ہی علی کے پاس ہے. بس یہی ولی ہے تمہارے، اللہ، رسول اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. یہ ولایت تکوینی بھی رکھتے ہیں، یہ ولایت تشریح بھی رکھتے ہیں. یہ اللہ کی ولایت، جیسی اللہ کی ولایت ہے ویسی ہی ولایت کے حامل ہے. اور ولایت کی یہ گاڑی علی پر رک نہیں جاتی ہے. علی کے صلب میں جو 11 معصوم آئمہ ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کا ولی امر ہے، ان میں سے ہر ایک اسی ولایت کا حامل ہے جو اللہ اور رسول کے پاس ہے. اور ہم اس منصب ولایت کے جس تاجدار کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ منصب ولایت کا تیسرا تاجدار ہے، حسین ابن علی. حسین ابن علی تک اپنے زمانے کا ولی ہے نا. ہر زمانے کے اندر ایک معصوم امام جو ولایت کا حامل ہوتا ہے، دونوں طرح کی ولایت رکھتا ہے، جسے ولی امر بھی کہا جاتا ہے، ولی اثر بھی کہا جاتا ہے. تو ہر زمانے کے اندر ایک اللہ کی طرف سے ایک امام، ایک معصوم رہبر، ایک ولی امر موجود رہتا ہے. حسین ابن علی اپنے زمانے کا ولی امر. ولی امر وہ جس کی ٹھوکر میں کائنات ہوتی ہے، ولی امر وہ جس کے ایک اشارے پر کائنات پلٹ جائے. حسین ایسا ولی امر ہے نا، لیکن جس کی ٹھوکر میں کائنات ہے، وہ 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش کی گھڑی ہے، امتحان کی گھڑی ہے. اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اختیارات تو بہت ہیں، اختیارات استعمال نہیں کرنے. ایک عام بشر کی طرح ہر مصیبت اور سختی کو سہنا ہے. کیا ممکن نہیں تھا حسین کے لیے پانی کا دستیاب کرنا؟ حسین نے اپنے اختیار کو کربلا میں بیان واضح بھی کیا ہے، ٹھوکر ماری تھی تو کربلا کی زمین سے چشمہ ابل پڑا تھا. کیونکہ حسین نے اپنے اختیار کو دکھایا کہ ہم بے بس نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، مختار ہیں، کائنات کے ہر امر کے مختار ہیں ہم. لیکن جب بات آزمائش کی ہو، جب بات اللہ کی رضا خوشنودی کی ہو، تو ہمارے بچے ہمارے سامنے پیاسے تڑپتے شہید ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے اس آزمائش کے قابل جانا اور اس آزمائش میں سرخرو کیا. عزدارہ نعمہ، محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ہر سال یہی دستور ہے ہمارا کہ ہم کربلا کی تاریخ کے ایک ایک وقت کو پلٹتے ہیں. اور عجیب چیز یہ ہے کہ جب ہم کربلا کی تاریخ کو پلٹتے ہیں تو ظاہر ہے تاریخ کربلا تبدیل تو نہیں ہوئی نا، وہی چلی آ رہی ہے. ہم اسی طرح سے حسین کا مدینے سے سفر کا آغاز ہو رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، حسین کے راستے کی سختیوں کا بیان کرتے ہیں، حسین کے بچوں کی پیاس کا ذکر کرتے ہیں، حسین کے انصار و اقربا کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں. لیکن عجیب ذکر ہے یہ، عجیب تاثیر ہے اس ذکر میں. 14 صدیاں گزر گئی، نہ بیان کرنے والوں کا دل سیر ہوتا ہے، نہ سننے والوں کا دل سیر ہوتا ہے. کوئی نئے الفاظ نہیں ہے، کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہی حسین کی مصیبتیں، وہی حسین پر گزرنے والی سختیاں، انہی کو ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیے ہماری اپنی ذاتی مصیبت کتنی بڑی ہو نا، کتنی سختی سے ہم گزرے ہو. جب ہم اس مصیبت کا کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں نا، جب نئی نئی تازہ تازہ مصیبت ہوتی ہے تو اس کو بیان کرتے ہوئے بار بار ہماری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، بار بار ہم اشپار ہو جاتے ہیں. کچھ وقت گزرتا ہے، سال گزرا، 6 مہینے گزرے، ہمارے غم کی شدت میں کمی آنے لگتی ہے. 2-4 سال گزرنے کے بعد ہم پر کتنا بڑا سانحہ گزرا ہو، جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں کہیں کسک تو ہوتی ہے، درد تو ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے اس मुसीबत को सारे को याद करते हुए फिर वो तकलीफ महसूस नहीं होती जो पहले दिन थी, लेकिन अजीब तासीर है करबला की मसाई में, अजीब तासीर है फिक्र हुसैन में, जब बयान करो हर मुसीबत नई और ताजा लगती है। जब बयान करो, जब हुसैन की मुसीबतों का जिक्र करो, आंखों से अश्क बहने लगते हैं। कैसी तासीर है इस मुसीबत के अंदर, कैसी तासीर है जिक्र हुसैन के अंदर। और ज़दारा इमाम, जब हम करबला की तारीख के औलाद औरात पढ़ते हैं, पहला वक्त नजर आता है 27 रजब की शब है, हुसैन का बुलावा आया वली के दरबार से। चाहने वाली बहन ने सुना ज़ैनब ने कि दरबार में हुसैन को बुलाया गया है। कहा भैया ये दरबार को आरास्ता करने का कौन सा वक्त है, रात में कौन सा दरबार आरास्ता होता है। भैया मेरा दिल घबराता है, आप तरह मर जाइएगा। तमाम बनी हाशिम के जवानों को ज़ैनब ने तैयार कर दिया कि तलवारें थाम लो और भाई को तनहा न जाने देना, साथ जाना। अब जब सात बनी हाशिम के जवान रवाना हुए तो हुसैन ने एक नसीहत की कि देखो मुझे बुलाया है दरबार में, सिर्फ मैं जाऊंगा। अब बहन ने चूंकि तमाम हाशमी जवानों को साथ तो कर दिया है, इमाम फरमाते हैं कि दरबार के बाहर खड़े रहना, हाँ मेरी आवाज अगर बुलंद हो जाए तब तुम्हें इजाजत है कि दरबार में दाखिल हो जाना, उससे पहले मत होना। हुसैन पहुंचे वलीद के दरबार में, वलीद ने यजीद की बैत का सवाल रखा। इमाम फरमाते हैं कि अच्छा बैत का सवाल रात की तारीकी में अकेले में मुझसे कर रहा है, इतना अहम सवाल है, कल जब सुबह दरबार आरास्ता होगा वहां लोगों के सामने ये सवाल करना, तब मैं तुझे जवाब दूंगा। ये कहकर पलटे तो वलीद के पास बैठे हुए मरवान ने क्या जुमला कहा था कि वलीद इतनी आसानी से हुसैन तेरे हाथ लगे थे, उनको कैसे जाने दे रहा है, अगर अब तेरे हाथ से निकल गए तो जब तक खून की नदियां ना बह जाए हुसैन तेरे हाथ नहीं आ सकेंगे, अभी मौका गनीमत है, उतार ले हुसैन का सर। वली अम्र है, पलटा एक मरतबा जलाल के आलम में, किसकी मजाल है हुसैन इब्न अली का सर उतारे, तू उतारेगा या वली। जब तक वली अम्र की, वली खुदा की मर्जी ना हो कोई उसका सर नहीं उतार सकता, जब उसकी मर्जी होगी तो अल्लाह की बारगाह में खुद सजदे में सर रखेगा कि कातिल जिस तरह चाहे गर्दन से छुरी मार कर जिना कर दे, लेकिन जब तक मर्जी नहीं है, इख्तियार बता रहा है हुसैन, जब तक मेरी मर्जी नहीं कोई मेरा सर नहीं उतार सकता, किसी मजा में उतारेगा हुसैन का सर। हुसैन की आवाज बुलंद हो गई, क्या कहा था हाशमी जवानों को, मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो इजाजत है दाखिल हो जाना। जैसे ही बुलंद हुई हुसैन की आवाज, तमाम हाशमी जवान दरबार के अंदर, सबसे आगे अब्बास अलमदार, बरहना तलवार लिए, जिम्मेदारी है ना अब्बास की, हुसैन को तनहा नहीं छोड़ना, दुनिया में आई इसीलिए है कि हुसैन की हिफाजत करनी है, हुसैन का दिफा करना है, तनहा नहीं छोड़ना आता को। क्या मौला किसने शान में गुस्ताखी की, तलवार नया से निकाली, इमाम फरमाते हैं अब्बास अभी लड़ने का वक्त नहीं आया, तलवार वापस डालो। अब ये वो रात है 27 रजब की रात कि जब हाशमी जवानों ने, हुसैन के खानदान वालों ने अपनी वफादारी का सबूत पेश कर दिया कि मौला जब कोई कड़ा वक्त आएगा खुदा की कसम कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे, अपनी जाने आपके कदमों पर निशावर करने के लिए हम तैयार और आमादा है। 27 रजब की शब हुसैन के हाशमी जवानों ने अपनी जानसारी का सबूत पेश किया, हुसैन सफर करते रहे यहां तक कि करबला पहुंचे, दिन पे दिन गुजरे, शबे आशूर आ गई, शबे आशूर हुसैन के अंसार और अकुरबा ने अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। किस तरह, ज़ैनब का दिल बहुत घबराता था, बेचैन था, क्यों, इसलिए कि सामने लश्कर में मुसलसल इजाफा हो रहा था और हुसैन के पास फकत 72 नफूस थे, वो भी कोई जंगजू सिपाही नहीं थे, 6 महीने का बच्चा भी था ना उन्हीं में। अब बहन का दिल घबराता था तो एक मतलब भाई को तलब करके भाई को बुलाकर कहा कि भैया आपका लश्कर तो वैसे ही बहुत मुख्तसर सा है और आपकी जो अंसार और अकबर है इनकी तादाद तो बहुत कम है, लेकिन क्या आपने इनकी वफादारी को भी जांच लिया है, आजमा लिया है, क्या ये आपके भरोसे के लोग हैं। बस ये जुमला सुना खैमे का पहरा देते हुए नाफे बिन हिलाल ने दौड़ कर तमाम अस्हाब के पास गए और कहा कि तुम्हारी जिंदगियों पर हैफ है, अली की बेटी को तुम्हारी वफा पर एतबार नहीं है, अपने हाथों से गर्दने काट लो। तमाम अस्हाब खैमे के दरवाजे पर आकर आवाज देते हैं, मौला कुछ देर के लिए आपसे गुफ्तगू करनी है। जब हुसैन बाहर आए ना, कहा मौला یہ ہماری تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی ہیں. نیامے توڑ کر پھینکی حسین کے اصحاب نے اور کہا کہ مولا یہ برہنہ تلواریں ہیں, خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں گے. اگر علی کی بیٹی نے ہماری وفا پر اعتبار نہ کیا تو خود اپنی گردن کاٹ لیں گے. آپ شہزادی سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیں ہر قدم پر آپ کا وفادار پائیں گی. خدا کی قسم زندگی بیکار ہے اگر آپ کے قدموں پر نشاور نہ ہو. اپنی وفا کا اعلان کیا اور صرف اعلان نہیں کیا, شب عاشور جو اعلان کیا تھا نا, عاشور کے دن اس کا ثبوت بھی پیش کیا, عملی صورت بھی دکھائی ہے. ایک ایک کر کے حسین کا جانسار رخصت ہوا, حسین اس کا لاشا اٹھا کر لے آئے. یہاں تک کہ عصر کا وقت آیا, حسین تنہا کھڑے کیا کہہ رہے تھے, اینا حبیب, اینا مسلم, اینا زہیر, کہاں ہو حسین کے جانساروں. اور جس وقت حسین ایک ایک کو پکار رہے تھے, سید سجاد بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا ایک ایک ساتھی کو پکار رہے تھے نام لے کر, دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا, حسین کے انصار کے لاشیں تڑپنے لگے. ایک مرتبہ کلی قدروں سے آواز آئی, خدا کی قسم مولا اگر موت درمیان میں حائل نہ ہوتی ہم پھر آپ کی نصرت کے لیے تیار اور آمادہ ہوتے. خدا کی قسم مولا پھر زندگی ملے پھر آپ کے قدموں پر بچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارا سلام ہو حسین کے اس عظیم اصحاب اور انصار پر. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
دوسرا بند کرو, بات
چلیے.